الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا عن ابن مسلم عن مقاتل عن عطية عن ابي سعيد رضي الله عنه وعنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كتب عليهم فعمدا فليتبوأ مقعده من النار.
بسم الله الرحمن الرحیم. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ وعنہم سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو میری طرف جان بوجھ کر کے جھوٹ بولتا ہے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کی آگ میں بنا لے. روافض اور بہت سے جاہل قسم کے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اس طرح کی حدیثوں میں مراد یہ ہیں کہ جو بات گھڑی گئی, جھوٹ منسوب کی گئی اور وہ امت کے لیے فائدہ مند ہے, نفع بخش ہے, تو وہ اس وعید میں شامل نہیں ہے. یعنی من گھڑت بات, جھوٹی بات, موضوع حدیث اگر اس میں امت کے لیے کسی طرح کا فائدہ ہے تو وہ اس وعید میں شامل نہیں ہے. یہ ان کا مسلک ہے. ان کی دو دلیل ہے اس سلسلے میں. پہلی دلیل, ان تمام روایتوں کے اندر لفظ علی آیا ہے, من کذب علیہ, تمام روایتوں میں علی ہے. اور لفظ علی ضرر کے لیے استعمال ہوتا ہے. کیا مفہوم؟ کہ اگر ضرر ہوتا ہو جھوٹی اور من گھڑت بات سے تو یہ گھڑنے والا جہنمی ہے, اور اگر ضرر اور نقصان نہ ہوتا ہو فائدہ ہوتا ہو تو پھر یہ گھڑنے والا جہنم والی وعید میں شامل نہیں ہے. یہ لفظ علی سے ان لوگوں نے استدلال کیا ہے. دوسرا استدلال, اسی حدیث کے بعض طرق کے اندر ایک لفظ آیا ہے لیضل به الناس, من کذب علی متعمدا لیضل به الناس فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ. جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹی بات منسوب کرے تاکہ اس جھوٹی اور من گھڑت بات کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کرے تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے گئے. کیا معلوم ہوا؟ کہ اگر لوگوں کو گمراہ کرنا مقصود نہیں ہے, مقصود ہے جھوٹ کا اور من گھڑت روایت کا لوگوں کا فائدہ, تو پھر اس حدیث کی وعید میں وہ شامل نہیں ہوگا. تو بعضوں نے یہ لیضل به الناس والی بعض طرق میں جو قید آئی ہے اس سے استدلال کیا ہے. اب اس کا حل سمجھو. پہلا حل اس سلسلے میں یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلقاً کذب سے منع فرما دیا تو پھر لفظ علی کے مفہوم کا کوئی اعتبار نہیں ہے. حضور نے منع فرما دیا, من کذب علیہ, اس میں حضور نے فائدہ مند بات, نقصان دہ بات, ایسی کوئی تفریق نہیں کی. مطلق بات حضور نے ارشاد فرما دی. جب حضور نے خود مطلقاً منع فرما دیا کہ میری طرف جھوٹ منسوب کرنے والے کے لیے وعید ہے, تو پھر ہم عربیت کے قواعد کی وجہ سے علی ضرر اور یہ سب نکالنا بالکل مناسب نہیں ہے. یہ ہو گیا پہلا جواب. دوسرا جواب, حدیث شریف کے ذریعے سے احکام شریعت ثابت ہوتے ہیں, اور احکام شریعت کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہیں, اس لیے کذب علی الرسول افتراء علی اللہ کے قبیل سے ہیں. تو حدیث شریف کا احکام ثابت کرنے میں بڑا حصہ ہے, اور احکام کا تعلق باری تعالیٰ سے ہیں, اس لیے کذب علی الرسول حقیقت میں ہے افتراء علی اللہ, اور افتراء علی اللہ کے ذریعے سے کبھی امت کا فائدہ ہو ہی نہیں سکتا, اور افتراء علی اللہ ہر حال میں ممنوع ہے, کسی حال میں درست ہو نہیں سکتا. تیسرا ایک عقلی جواب سمجھو, کسی ملک کی حکومت مفلوق الحال ہو جاوے, مالی اعتبار سے خسارے میں جاوے, کوئی آدمی یوں کہے کہ آپ کے ملک کے اندر جو کرنسی رائج ہے وہ کرنسی میں مصنوعی بنا کر چھاپ چھاپ کر آپ کو ایک بڑی مقدار میں پہنچا دیتا ہوں, اس پیسوں کو لوگوں کے گھر گھر جا کے بانٹ دو تاکہ ملک سے غریبی اور مفلوق الحالی ختم ہو جائے, تو دنیا کی کوئی حکومت اس کی اجازت نہیں دے گی کہ ملک مفلوق الحال ہے تو مصنوعی نوٹیں تیار کرو اور تیار کر کے گھر گھر بانٹ دو تاکہ پورا ملک مالدار ہو جائے. ایسا اگر ہوتا ہو تو کتنا اچھا, کوئی ملک غریب ہی نہیں رہے. جو پریسے نوٹ چھاپتی ہے تو 10 پریس ڈال دو, اور لوگوں کے گھر جو ہے ایک ایک ٹیمپو بھر کے پیسے ہی بھیج دیا کرو, راشن دیتے ہیں گیس دیتے ہیں اس کے بجائے پیسے بھیج دو تاکہ کوئی غریب ہی نہیں رہے پورے ملک کے اندر. تو جس طریقے سے مصنوعی نوٹوں کے ذریعے معیشت اچھی نہیں ہو سکتی, اس طرح مصنوعی احادیث کے ذریعے سے کبھی دین کا فائدہ نہیں ہو سکتا, اور اس نظام کے اندر کبھی برابری اور درستگی آ سکتی نہیں ہے. اب یہ جو قید آئی بعض روایت میں لیودل بہ الناس, تو حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ عینی دونوں نے اس زیادتی کو باطل کہا ہے کہ جو بعض طرق میں یہ زیادتی آئی ہے وہ باطل ہے. جب باطل ہو گئی تو پھر کوئی مسئلہ ہی باقی نہیں رہا. نمبر دو, اگر اس قید کو قید واقعی مان لیا جاوے, امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ یہ جواب دیتے ہیں اس قید کو قید واقعی مان لو لیدل بہ الناس, تو روایت کا مطلب کیا ہوگا کہ حدیث وضع کرنے والے کا مقصد گمراہ کرنا ہی ہوا کرتا ہے. قید کو قید واقعی مان کے ترجمہ کرو کہ حدیث وضع کرنے والے کا مقصد گمراہ کرنا ہی ہوا کرتا ہے, گویا کہ لیدل بہ الناس کی قید سے وضع حدیث کی قباحت اور خطرناکی کو بتلایا گیا ہے کہ وضع حدیث کتنی خطرناک چیز ہے, کتنی کبھی چیز ہے کہ اس سے انسان گمراہ ہو جاتا ہے اور بھٹک جاتا ہے. نمبر تین, لیدل میں لام کو لام عاقبت مان لو, جیسے قرآن میں ہے لیکون لہم عدوا وحزنا, لام لام عاقبت, تو یہاں بھی لام عاقبت مان لو, تو معنی کیا ہوگا کہ وضع حدیث کا مقصد اور غایت اور انجام لوگوں کی گمراہی ہوگی. جس نے بھی حدیث گھڑی تو اس کا انجام, اس کی عاقبت گمراہی ہی ہوگی, یعنی اس کے ذریعے سے لوگ گمراہ ہی ہو جائیں گے. اس لیے کسی بھی حال کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹی بات منسوب کرنا، فعل منسوب کرنا، اس کی ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی. جی،
باب من حدث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث ہو ویرا انہو
کذب. باب کا خلاصہ یہ ہے، ایک آدمی کسی بات کو جھوٹی جانتا ہے، اس کے علم میں ہے کہ یہ جھوٹی بات ہے، پھر بھی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کی نسبت کرتا ہے، تو یہ آدمی بڑا گنہگار اور بڑا مجرم ہے شریعت کی نظر کے اندر. اب یہاں چار شکلیں سمجھو مسئلے کی. پہلی شکل، جو آدمی جانتا ہو کہ یہ حدیث جھوٹی ہے، موضوع ہے، من گھڑت ہے، جانتا ہو یا اس کا ظن غالب ہو کہ یہ حدیث جھوٹی ہے. ایک تو ہے کہ یقین علم کہ یہ حدیث جھوٹی ہے، من گھڑت ہے، اور دوسرا اس کا ظن غالب کہ یہ حدیث جھوٹی ہے، من گھڑت ہے، اور پھر بھی وہ حدیث نقل کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ گنہگار ہوگا، مرتکب حرام ہوگا. نمبر دو، جو آدمی جانتا نہیں ہے کہ یہ حدیث جھوٹی ہے اور نہ تو اس کا کوئی ظن اور خیال ہے جھوٹ کے بارے میں، اور پھر وہ حدیث نقل کرتا ہے حالانکہ جھوٹی ہے، حقیقت میں جھوٹی ہے، اس کو معلوم نہیں کہ یہ جھوٹی حدیث ہے، اس کے خیال میں بھی نہیں کہ یہ حدیث جھوٹی ہے، حقیقت میں جھوٹی ہے، اور وہ نقل کرے گا، تو لا علمی کی وجہ سے اللہ کے یہاں گنہگار نہیں ہوگا. نمبر تین، کسی کے شک ہو جاوے کہ حدیث سچی ہے، حدیث جھوٹی ہے، شک ہو کسی کو، اور اس کے ذہن میں کسب اور عدم کسب دونوں جانب برابر برابر ہو، یعنی کوئی پہلو غالب نہیں ہے، کسب عدم کسب دونوں برابر برابر ہے، اسی کو تو شک کہا جاتا ہے، تو اس طرح کی روایت نقل کرنے والا اس وعید میں شامل نہیں ہے، اور انشاءاللہ معاف کر دیا جائے گا. نمبر چار، غفلت، یعنی حدیث جھوٹی ہے، حدیث جھوٹی نہیں ہے، اس بات کی طرف کوئی دھیان ہی نہیں، غافل آدمی ہے. اب یہ غافل آدمی اس طرح اگر جھوٹی روایت نقل کر ڈالے تو ابھی انشاءاللہ وہ گنہگار نہیں ہوگا، اللہ معاف کر دیں گے. البتہ غفلت کی اس نے کہ ایک بری حرکت کی، اس کو حدیث کے بارے میں تیقظ ہونا چاہیے، اتقان ہونا چاہیے تھا، تحقیق کامل کرنی چاہیے تھی، وہ ایک اس نے غلطی کی. باقی یہ ہے کہ غفلت کا شکار ہو گیا اور کسب اور عدم کسب کی طرف دھیان ہی نہیں دیا اور حدیث نقل کر ڈالی حالانکہ وہ جھوٹی تھی، تو انشاءاللہ اس کا مواخذہ نہیں ہوگا. البتہ یہ کہ اس نے جو کمی کی پوری تحقیق کرنے میں، وہ اس نے ایک غلط کام کیا. جی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ جو آدمی میری طرف سے کوئی حدیث بیان کرے، اب یہ جو لفظ ہیں نا یارا یورا دونوں طریقے سے یہ لفظ پڑھا جاتا ہے, یا کے فتح کے ساتھ بھی یا کے ضمے کے ساتھ بھی. اس کا ایک معنی ہوتا ہے علم, اور وہ جانتا ہے کہ وہ بات جھوٹی ہے. دوسرا ترجمہ یرا کا یظن, اس کے خیال کے اندر ہے کہ وہ بات جھوٹی ہے. دونوں ترجمہ, تو وہ دو جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا ہے. فہو احد الکاذبین, تو وہ دو جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا ہے. دوسری قرات فہو احد الکاذبین, وہ جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا ہے, یعنی تثنیہ کی بھی روایت ہے اور جمع کی بھی قرات ہے, دونوں قرات کے ساتھ اس کو پڑھا گیا ہے. اب اس کو سمجھو, تثنیہ کی صورت میں کیا مطلب, جمع کی صورت میں کیا مطلب. پہلے ہم تثنیہ والی قرات لیتے ہیں, اور پہلا مطلب کہ وہ دو جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا ہے, مراد ہے دو جھوٹے مسیلمہ کذاب اور اسود انسی, جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا, اور ان کے ساتھ تشبیہ اس لیے کہ انہوں نے نزول وحی کا دعویٰ کیا تھا کہ ہمارے پاس بھی وحی آتی ہے, اور یہ جھوٹی حدیث بیان کرنے والا بھی وحی کا دعوے دار ہے, اس لیے کہ جو وحی حدیث اس نے بنائی اور اس کو جوڑ رہا ہے وحی کے ساتھ. تو جس طریقے سے وہ دونوں جھوٹے جھوٹی وحی کی بات کرتے تھے, اس طرح یہ آدمی بھی جھوٹا ہے کہ جو جھوٹی وحی کو گڑنے کی کوشش کر رہا ہے. دوسرا مطلب تثنیہ کی صورت کے اندر دو جھوٹوں سے مراد ہے ایک واضح حدیث, اور دوسرا حدیث کو رواج دینے والا. تو ایک ہے خود گھڑنے والا, اور دوسرا جو اس کو عام کرے, اس کی اشاعت کرے, اس کو پھیلاوے وہ. تو یہ دو جھوٹوں میں سے ایک یہ ہوگا, اس لیے کہ یا تو یہ گھڑنے والا ہوگا یا اشاعت کرنے والا ہوگا, جو حدیث حضور کی طرف غلط نسبت کر کے بیان کرتا ہے, یا تو گھڑنے والا ہوگا یا تو جھوٹ کا اشاعت کرنے والا ہوگا. یہ ہے احد الکاذبین کا دوسرا مطلب. اب جمع والی قرات کو لے لو. جمع والی قرات لے تو کیا معنی کریں گے, جو جماعت اور جو گروہ اور جو افراد حدیث کو وضع کرنے کا کام کرتے ہیں, یہ بھی اس گروہ اور جماعت سے تعلق رکھنے والا ایک فرد ہے جو حضور کی طرف جھوٹی حدیث کی نسبت کرتا ہے, وہ وضع کرنے والی جماعت کا ایک فرد ہے یہ بھی, اور وہ بھی ان کی وعید کے اندر داخل ہے, اور اس وعید میں اس کو بھی شامل کر دیا جائے گا. جی جی دیکھو وہاں حدث کے لفظ ہیں پہلی دونوں روایت میں, اور اس روایت میں روا کا لفظ ہے کہ جو میری طرف سے روایت کرے کسی حدیث کو. معلوم ہوا کہ بیان کرنا, نقل کرنا, وضع کرنا, یہ تمام عمل اس وعید کے اندر شامل ہے, لسان اقدس سے ایسے آدمی کو جھوٹوں میں شمار کیا گیا, جھوٹوں کی جماعت میں شامل بتلایا گیا ہے. جی
وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا وكيع عن سفيان عن حبيب بن ابي ثابت عن ميمون بن ابي شبيب عن المغيره بن شعبه رضي الله عنه وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حدث عني بحديث وهو يرى انه كذب فهو احد الكاذبين.
معلوم ہوا کہ اگر کسی آدمی کو پتا ہی نہ ہو, چونکہ سب روایت میں یرا یرا یک کی قید ہے, کسی کو پتا ہی نہ ہو تو وہ بیچارہ معفو ہے. جی
باب اتباع سنت الخلفاء الراشدین المهدیین.
پہ یہ باب لائے ہیں حضرات خلفاء راشدین کی سنت کی اتباع کے سلسلے کے اندر. پہلی بات سمجھو کہ خلفائے راشدین کس کو کہتے ہیں. پہلا قول حضرت ابو بکر, حضرت عمر, حضرت عثمان, حضرت علی رضی اللہ عنہم اجمعین, یہ ہیں خلفائے راشدین. دوسرا قول یہ چار حضرات کے ساتھ پانچویں حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ, کیونکہ حضرت حسن کے اوپر 30 سال مکمل ہوئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بشارت دی تھی کہ میرے بعد 30 سال تک خلافت نہج نبوت پر باقی رہے گی, تو حضرت علی کی شہادت کے وقت پر 30 سال پورا ہونے میں 6 مہینے باقی تھے. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنائے گئے, 6 مہینے گزرے, 30 سال پورے ہو گئے. حضرت حسن خوشی سے دستبردار ہو گئے کہ بس, نانا جان نے فرمایا تھا کہ 30 سال خلافت نہج نبوت پر رہے گی, 30 سال پورے ہو گئے, انہوں نے دستبرداری کر لی خلافت سے. اور معاملہ پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منتقل ہو گیا. اسی لیے یہ چار کے ساتھ حضرت حسن کو بھی بعضوں نے شمار کیا ہے. تیسرا قول سمجھو, خلفائے راشدین کے ذیل میں جو بھی حضرات خلفائے راشدین کے طور و طریق اور نہج پر ہوں گے قیامت تک, وہ تمام افراد اس میں شامل ہے. جو افراد بھی خلفائے راشدین کے طور و طریق پر ہوں گے قیامت تک, وہ سب جو ہے اس حدیث کے مصداق ہیں. کون؟ ائمہ مجتہدین, ائمہ عادلین, اور شریعت اور سنت کے مطابق نظام مملکت کو چلانے والے اور لوگوں کی دین میں صحیح صحیح رہبری کرنے والے تمام افراد جو ہے اس میں شامل ہے. اسی لیے بہت سے حضرات نے پانچویں خلیفہ راشد حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کو بھی قرار دیا, اس لیے کہ حضرت حسن کی خلافت 6 مہینے کی تھی, گویا کہ کوئی لمبی خلافت نہیں تھی. اسی لیے پانچویں خلیفہ راشد اس قول کے مطابق حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ. اور بعد میں قیامت تک جو بھی انصاف پسند امیر مسلمانوں کا حاکم, بادشاہ, امیر, شریعت سنت کے مطابق عمل کرنے والا, لوگوں کی رہبری اور حکومت چلانے والا ہوگا, وہ سب اس کے مصداق ہوں گے. لیکن اصل مصداق نص کا یہ خلفائے اربعہ ہے, یعنی نص کے اندر جہاں تاکید وارد ہوئی کہ تم میرے خلفائے راشدین کے طور و طریق کو اپناؤ, تو وہاں مصداق واقعی 4 خلفائے کرام ہوں گے. چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان لوگوں کی خلافت کا خلافت برحق ہونا، ان کی امارت کا امارت برحق ہونا، یہ ثابت شدہ امر ہے، اور حضور نے ان کی اتباع کی تاکید فرمائی ہے. اس لیے یہاں قید لگائی المہدیین، کہ جو ہدایت یافتہ ہے، خود ہدایت کے اوپر ہے، یعنی نص قرآن سنت کے مطابق جو خود بھی عمل کرتے ہیں اور دوسروں سے بھی عمل کرواتے ہیں، وہ لوگ مراد ہے. جی حضرت ارباد ابن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے، فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان میں کھڑے ہوئے اور حضور نے ہمارے درمیان میں ایک واعظ فرمایا. کیسا واعظ فرمایا؟ بلیغتن. بلیغتن کا ایک ترجمہ کریں گے دل کی گہرائی میں پہنچنے والا، یعنی ایسا وہ خطاب تھا کہ دل کی گہرائی کے اندر وہ بات اتر رہی تھی. اس لیے کہ از دل خیزت بر دل ریزت، دل سے جو بات نکلتی ہے وہ دل میں اترتی ہے. تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا بلیغ واعظ فرمایا کہ دلوں کی گہرائی میں وہ پہنچنے والا ثابت ہوا. دوسرا ترجمہ بلیغا کا، اثر اندازی میں انتہائی درجے کو پہنچا ہوا، تاثیر میں اثر اندازی میں انتہائی درجے کو پہنچا ہوا، یعنی ایسا واس کہ ظاہر پر بھی اثر ہوئے باطن پر بھی اثر ہوئے. ظاہر میں تو اثر یہ ہوا کہ لوگوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہونے لگے، باطن کے اوپر اثر یہ ہوا کہ لوگوں کے باطن دل ہل کر کے رہ گئے. تو ظاہر باطن دونوں کو اثر کرنے والا اور اثر پہنچانے والا واعظ حضور نے فرمایا. وجیلت منہ القلوب، جس سے لوگوں کے دل دہل گئے، دہل گئے یعنی کانپنے لگے دل. دیکھو بعض موعظت والی باتیں ایسی ہوتی ہے کہ اسے دل ہل جاتے ہیں، مثلا قبر کی بات، قیامت کی بات، عذاب کی بات، خوف الہی کی بات، خشیت الہی کی بات، جو انسان کے دلوں کو ہلا دینے والی ہوتی ہے. وَظَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُونَ، اور اس کی وجہ سے آنکھیں بہنے لگی، یعنی لوگ رونے لگے، آنسو آنے لگے، لوگوں کو مجمع رونے لگا. صحابہ میں سے پوچھا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، یا رسول اللہ وعصت موعظت مودعین، آج آپ نے ایسا واعظ فرمایا جیسے کہ کوئی آدمی کی الوداع کر رہا ہو، اس انداز کا آج آپ نے واعظ فرمایا. کیا مطلب موعظت مودعین کا؟ ایک مطلب اس کا یہ ہے کہ جو کسی کو الوداع کر کے جاتا ہے، رخصت کر کے جاتا ہے، تو تمام ضروری باتوں کو وہ بتلا کر کے جاتا ہے. جیسے کہ بھائی کوئی ذمہ دار آدمی سفر میں جا رہا ہے تو جس کو اپنا نائب بنایا اس کو تمام ضروری باتیں وہ بتلا کے جائے گا. تو جس طریقے سے الوداع کر کے جانے والا تمام باتوں کو تفصیل سے بتا کر کے جاتا ہے. اس طریقے سے ہم کو آج ایسا لگ رہا ہے کہ آپ جو ہے ودائی نصیحت کے انداز میں تمام باتیں وضاحت کے ساتھ ہمارے سامنے بیان فرما رہے ہیں. دوسرا مطلب تشبیہ کا, اہمیت کے اندر تشبیہ ہے کہ جس طریقے سے الوداع کرنے والا مختصر وقت میں اہم اہم باتیں کہہ دیتا ہے, بھائی کسی کو پتا چلا کہ اب دو منٹ میں مر جانے کا ہے تو اب دو منٹ میں ساری تفصیل تھوڑی بیان کر پائے گا, وہ اہم اہم کہہ دے گا کہ بھائی فلاں کباب دیکھ لینا وہاں 10 لاکھ رکھے ہوئے ہیں, فلانی پیٹی دیکھ لینا وہاں 2 لاکھ ہے, وہ گودڑے کے نیچے 5 لاکھ رکھے ہوئے ہیں. اہم اہم باتیں وہ کہہ دیتا ہے مختصر وقت کے اندر. تو اہمیت میں تشبیہ کہ بھائی اہم اہم باتیں مختصر وقت کے اندر بتلا دی جاتی ہے. اس طریقے سے آپ ہمیں بڑی اہم اہم باتیں بتلا رہے ہو تو گویا کہ آپ دنیا سے کہیں الوداع تو نہیں ہو رہے ہو. فَعْهَدْ إِلَيْنَا بِعَهْدٍ, لہذا آپ ہم کو وصیت کیجئے, بھلائی کی وصیت, یعنی ہماری دنیا کا بھی بھلا ہو جائے ہماری آخرت کا بھی بھلا ہو جائے. اس طرح دنیا آخرت کی بھلائی کی باتیں آپ ہمارے سامنے بیان فرما دیجئے کہ جس میں دنیا کا بھی بھلائی ہو آخرت کا بھی بھلا ہو. اب ان کی درخواست پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بات ارشاد فرمائی. معلوم ہوا کہ کوئی درخواست کرے تو نصیحت کر دینی چاہیے, تو حضور نے چند نصیحتیں فرمائی. پہلی نصیحت, علیکم بتقوی اللہ, تقوی کو لازم پکڑنا. پہلا تقوی عام, شرک کفر سے اپنے آپ کو بچانا. دوسرا تقوی متوسط, حرام چیزوں سے بچانا. اور تیسرا تقوی اعلی, ہر مشتبہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا. وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جملہ ارشاد فرمایا یہ تقوی کے تین اقسام کو جامع ہے. اور ایک تقوی ہوا کرتا ہے بہت اعلی سے اعلی درجے کا, وہ کیا ہوتا ہے کہ آدمی ریاضت بہت کرے, عبادت بہت کرے, مجاہدات بہت کرے, اور ہر طرح کی حرام مشتبہ چیزوں سے بھی بچے, بلکہ بعض مرتبہ بعض مباح چیزوں سے بھی بچے. کہ بھائی بعض مباح چیزوں کی کثرت انسان کو گناہ کی طرف لے جاتی ہے, تو ان مباح اور جائز امور سے بھی اپنے آپ کو بچاوے. تو یہ اعلیٰ سے اعلیٰ قسم کا تقویٰ. والسمع والطاعت, سمع والطاعت کا مطلب یہ ہے کہ امیر کی بات سننا اور امیر کی تم لوگ اطاعت کرنا, یعنی جو تمہارے حکومت کے امیر ہو وہ ان حکومت کے ذمہ داروں کی امیروں کی بات تم لوگ ماننا, بس قید لگا دینے کی, شریعت کے خلاف نہ ہوئے. باقی اگر امیر صاحب حکومت خلاف شرع کوئی بات کہے یا کرنے کا حکم کرے تو وہاں اس کی بات نہیں مانی جائے گی. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق, وہ ضابطہ موجود ہے. وَإِنْ عَبْدًا حَبْشِيًا, اگرچہ تمہارا امیر کوئی کالا حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو تو بھی تم اس امیر کی اطاعت کرنا اور امیر کی بات کو تم لوگ مان لینا. پہلی بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبدن حبشین کے لفظ کے ذریعے تاکید کر دی کہ کوئی بھی تمہارا امیر ہو امیر کی اطاعت کرنا, بس شریعت کے خلاف نہ ہوتا ہو تم امیر کی اطاعت کر کے زندگی گزارنا. ایک ہے اس کا تاکیدی مفہوم. نمبر دو, سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ غلام کیسے امیر بنے گا, عبدن حبشیان, وہ غلام کیسے امیر بنے گا؟ امیر کے لیے تو آزادی شرط ہے, تو پھر غلام کی اطاعت, وہ امیر ہی نہیں بن سکتا تو اطاعت کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو اگر پہلا مفہوم مراد لے وے کہ بھائی تاکید کرنا مقصود ہے تو کوئی اشکال ہی نہیں, لیکن اگر لفظی مترجمہ کیا جائے تو سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ بھائی امارت کے لیے تو آزادی شرط, غلام تو امیر بن نہیں سکتا, تو پھر غلام کی اطاعت کا مطلب کیا ہے؟ تو اب دوسرا جواب سمجھو, فی الحال وہ آزاد ہے, زمانے گزشتہ میں وہ غلام تھا, تو اس پر غلامی کا دھبا لگ چکا ہے, گزرے ہوئے زمانے میں وہ غلام تھا, اگرچہ اس وقت کے اوپر وہ آزاد ہو چکا ہے اور اس کو امیر بنا دیا گیا ہے, تو اس کی اطاعت کرو. یہ مت سوچو کہ کل تو یہ ہمارا غلام تھا اور آج امیر بن گیا, ایسا سمجھ کر کے تم اطاعت کو چھوڑنا مت, بلکہ اس کی اطاعت کو لازم پکڑنا. نمبر تین, کسی قریشی خلیفہ نے اپنے کسی آزاد کردہ حبشی کو گورنر بنا دیا, اصل پوری مملکت کا امیر خلیفہ وہ قریشی آدمی ہے, اور اس نے کسی علاقے کے اوپر گورنر بنا دیا اپنے آزاد کردہ حبشی غلام کو, تو اب علاقائی گورنر کون ہو گیا؟ قریشی خلیفہ کا غلام. تو کہا تمہارا علاقائی گورنر یہ ہے نا اسٹیٹ گورنر, وہ کسی قریشی خلیفہ کے ماتحت ہے اور کسی قریشی خلیفہ کا وہ غلام تھا, اس نے آزاد کر کے وہاں کا اس کو گورنر بنا دیا, تو اب اس کی گورنری ہونے کے باوجود تم اس کی اطاعت کرنے والے بن جاؤ. چوتھی بات سمجھو, بعض مرتبہ کوئی حبشی آدمی طاقت کے بل بوتے کے اوپر امیر بن گیا, اور ایسا تاریخ شاہد ہے کہ بہت سے حبشی غلام طاقت کے بل بوتے کے اوپر وہ اقتدار کے مالک بن گئے. تو کہا وہ غلام تھا, حبشی تھا, لیکن اس کے اندر کمانڈری اور جنرل بننے کی قابلیت تھی, اور اس نے فوجی طاقت کے ذریعے سے حکومت اپنے قبضے میں لے لی, تو بھلے وہ حبشی غلام تھا لیکن اب تمہیں اس کی اطاعت کرنی پڑے گی, اس لیے کہ وہ امیر گورنر جنرل بن کر حکومت اپنے قبضے میں لے لی, تو اب تم اس کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے. فسترون من بعد اختلافا شدیدا, اور تم میرے بعد بہت زیادہ اختلافات کو دیکھو گے. یہ بشا ایک پیشین گوئی فرمائی جو واقعتاً صحیح سچی ثابت ہوئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد تمہیں بہت سارے اختلافات دیکھنے کو ملیں گے. کیا مطلب اختلافاً شدیداً کا؟ پہلی بات سمجھو, دین میں بدعتوں کو ایجاد کر کے اختلافات کھڑے کرنا. دیکھو قدیم زمانے کے اعتبار سے جب بدعت کا لفظ آوے نا تو آپ کا ذہن آج کی بدعت کی طرف فوراً منتقل نہیں ہونا چاہیے. قدیم زمانے میں بدعت کا مطلب کیا؟ غلط عقیدے ایجاد کر ڈالے, جیسے کہ خوارج, روافض, قدریہ, یہ سب فرقے. تو یہاں جب بھی بدعت کا لفظ آوے تو ذہن میں رکھنے کا, عقیدے کی بدعت, غلط عقیدے امت میں جو ایجاد کر ڈالے. تو اختلافاً شدیداً کا مطلب کیا؟ کہ دین کے اندر بدعتیں ایجاد کی, غلط عقیدے ایجاد کر لیے, اور ضمناً یہ بھی آ جائے گا غلط اعمال ایجاد کر لینا, وہ بھی ضمناً آ جائے گا. نمبر دو، ملک پر قبضہ اور جنگوں کے ذریعے فتنے کھڑے کرنا، اختلاف کرنا، یعنی یہ کہتا ہے میں امیر بنوں، وہ کہتا ہے میں امیر بنوں، یہ کہتا ہے میں حکومت پر قابض، وہ کہتا ہے میں حکومت پر قابض، اب جھگڑے فتنے اختلاف چالو، یہی اختلافاً شدیداً. اب دیکھو دو طرح کے فتنوں کی بات حدیث سے نکلی اور دونوں طرح کے اختلافات سے بچنے کا طریقہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت کے اندر بیان کر دیا. کیسے؟ کہ فعلیکم بسنتی، جو فرمایا نے اتباع سنت سے پہلی قسم کے اختلافات ختم ہو جائیں گے. اسی لیے کہ جب آدمی سنت پر عمل کرے گا تو بدعت ختم ہو جائے گی. تو پہلی قسم کے اختلافات کو دور کرنے کا طریقہ علیکم بھی سنتی، اور دوسری قسم کے جو اختلافات رونما ہوں گے حکومت کے، اقتدار کے، اس کے لیے فرمایا وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَ، کہ جو امیر ہو کیسا بھی ہو لیکن تم اس کی اطاعت کر لو اور اس کی بات مان لو تو حکومت مملکت کے فتنے بھی سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے. فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِ وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، تو ایسے اختلاف کے زمانے کے اندر تم میری سنت کو مضبوطی سے پکڑ کے رہنا اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو بھی تم مضبوطی سے پکڑ کے رہنا. المہدیین، جو ہدایت کا راستہ بتانے والے بھی ہے اور خود ہدایت کا راستہ پائے ہوئے بھی ہے، دونوں خوبی ان کے اندر، لوگوں کے لیے ہدایت کا راستہ بتلانے والے اور خود ہدایت کے اوپر قائم، یہ میرے خلفائے راشدین کی خوبی ہے. تم ان کی سنت کو لازم پکڑ کے رہنا، یہ ہو گئی باپ سے مناسبت، عنوان سے مناسبت. گویا المہدیین کے لفظ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرما دیا کہ چاروں خلفائے راشدین کا اجتہاد برحق اجتہاد ہوگا، وہ جو بھی اجتہاد کریں گے وہ حق اجتہاد کریں گے اور پوری امت کے لیے اس کو ماننا لازم ہو جائے گا، تاکہ دوسرے جو بعد کے مجتہدین ہوں گے ان کے اجتہاد کو ماننا پوری امت کے لیے لازم نہیں. کہ بھائی امام شافعی کے اجتہاد کو پوری امت مانے، امام ابو حنیفہ کے اجتہاد کو پوری امت مانے، بالکل ضروری نہیں. جس کا اجتہاد تمہیں ماننا ہو مانو، لیکن خلفائے راشدین کے اجتہاد کو ماننا یہ پوری امت کے لیے لازم اور ضروری ہے، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حکم فرمایا ہے. اس وجہ سے عدو علیہا بن نواجز، یہ نے کسی چیز کو دانت سے مضبوطی سے پکڑنے کے معنی میں آتا ہے، کہ دانت سے کوئی چیز آدمی مضبوطی سے پکڑ لے ہوئے، جیسے کہ کاٹ کھانا نہیں چاہتا ہو اس طریقے سے. تو گویا کہ تم ان کی سنت کو، ان کے طور و طریق کو داڑ کے دانتوں سے مضبوطی سے پکڑ کے رکھنا، یعنی اس کے اوپر مضبوطی سے عمل کرنا، پابندی سے عمل کرنا خلفائے راشدین کی سنت پر. اور دوسرا مفہوم یہ نکلتا ہے کہ خلفائے راشدین کے طور و طریق پر، ان کی سیرت پر عمل کرنے کے لیے حالات آوے، مصیبت آوے تو صبر کر کے بھی عمل کرنا، یہ بھی اس میں نکلتا ہے. کہ آدمی جس چیز کو دانت سے پکڑ لیتا ہے چھوڑتا نہیں، چبا کے ختم ہی کرتا ہے، تو کہا اس طریقے سے خلفائے راشدین کی سنت پر عمل کرنے کے لیے حالات آوے تو حالات کو برداشت کر لینا، لیکن ان کی مبارک سنت کو کبھی چھوڑنا مت، یہ دونوں چیز آ گئی. عدو علیہا بن نواجز. آگے فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَالْأُمُورَ الْمُحْدَثَاتِ. بچو دین کے اندر نئی نئی چیزیں ایجاد کرنے سے, دین کے اندر نئی نئی چیزوں کو ایجاد کرنے سے تم اپنے آپ کو بچاؤ. فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ. اس لیے کہ دین میں جتنی بھی نئی باتیں ایجاد ہوگی وہ گمراہی کا ذریعہ بنے گی. یعنی جتنی بھی نئی باتیں ایجاد ہوگی وہ تم کو گمراہی کے راستے کے اندر لے جائے گی. دیکھو اس کو بہت سے شراح نے مجیبہ کلیہ قرار دیا ہے. فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ. کیا مطلب مجیبہ کلیہ ہونے کا؟ کہ بدعت ہمیشہ گمراہی ہی ہوتی ہے, کبھی بدعت اچھی ہو سکتی نہیں ہے. اور ہمارے سلف میں حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی مسلک ہے کہ بدعت کبھی جو ہے اچھی ہو ہی نہیں سکتی. بدعت بدعت ہے, وہ گمراہی ہی کی طرف لے جانے کا ذریعہ بنتی ہے. اب ایک چیز یہاں ذہن میں رکھو, الخلفاء جمع ہے, اس پر الف لام آیا ہے. جب جمع کے اوپر الف لام داخل ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے جمع کی جمعیت ختم ہو جاتی ہے. جمع پر الف لام آنے سے جمع کی جمعیت ختم. کیا مطلب جمعیت ختم ہونے کا؟ چاروں خلفائے راشدین مل کر کے کسی ایک بات پر متفق ہوئے اسی پر عمل کرنا ایسا نہیں ہے. چاروں میں سے کسی ایک کا بھی کوئی طریقہ اور سنت ہوگی, اس پر عمل کرنا ضروری ہے. یہ ہے جمع کی جمعیت کے ختم ہونے کا مفہوم. کہ بھائی یہ مت کہو کہ بھائی یہ کام چاروں خلفائے راشدین نے کیا تو ہی امت کے لیے ضروری نہیں, چاروں میں سے کسی ایک نے بھی کیا تو امت کے لیے اس کے اوپر عمل کرنا لازم اور ضروری ہو جائے گا. یہ ہے جمع کی جمعیت کے ختم ہو جانے کا مطلب. لہذا خلفائے راشدین میں سے کسی ایک کا بھی طریقہ ہوگا وہ امت کے لیے واجب الاتباع ہوگا, کہ امت اس کی ضرور بے ضرور اتباع کرے اور امت اس کے مطابق عمل کرنے والے بنے. اب بعض حضرات نے ایک چک کر دی ہے. چک وہ کیا کر ڈالی؟ چک کہ حدیث میں جو اختلافاً شدیداً کا لفظ آیا, آگے بھی روایت کے اندر یہی لفظ آ رہا ہے, اختلافاً کثیراً آ رہا ہے آگے والی روایت کے اندر. تو بعض ٹیڑھے دماغ کے لوگوں نے اس سے جنگ جمل, جنگ صفین وغیرہ جو جنگے حضرات صحابہ کرام کے درمیان میں رونما ہوئی, ان جنگوں کو ان روایت کا مصداق قرار دیا ہے. وہ غلط ہے. وہ جنگے اختلافاً شدیداً اختلافاً کثیراً کا مصداق نہیں ہے. اس کے مصداق دو چیزیں آپ کو بتلا دی, دین میں غلط عقیدوں کا بدعت کا ایجاد کرنا اور حکومت اور مملکت پر قبضے کے معاملے کے اندر جھگڑا کرنا. اور جو ہے یہ جو جنگیں تھی اس, یہ دونوں چیز سے یہ جنگیں بالکل خالی تھی. تو پھر اس کا واقعی مصداق کون کون ہوں گے وہ بھی سمجھ لو. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد دو طرح کے بدعتی فرقے وجود میں آئے اور دونوں فرقوں کے عقائد متضاد تھے. ایک خوارج کا فتنہ, دوسرا روافض کا فتنہ. ایک طرف حب علی کے نعرہ لگانے والے, دوسری طرف بغض علی کے نعرہ لگانے والے, چاہے عنوان کچھ بھی ہو. تو ایک روافس کا فتنہ، ایک نئی بدعت امت میں شروعات ہوئی، اور دوسرا خوارج کا. یہ دونوں فتنے وجود میں آئے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد. وہ اختلافاً شدیداً اور اختلافاً کثیراً کے مصداق ہے. دوسری بات سمجھو، صحابہ کرام کا جب آخری دور چل رہا تھا کہ اب صحابہ دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، تو کچھ اور بدعتی عقیدے والے فرقے وجود میں آئے، مرجیہ، قدریہ. یہ بھی اختلافاً شدیداً و کثیراً کے مصداق ہے. تیسری بات سمجھو، تابعین کا زمانہ آیا، اور تابعین کے دور میں فرقہ جہمیہ، جہم ابن صفوان جس کا بانی تھا، اور مشبہ تشبیہ دینے والے، اور ممثلہ، یہ فرقے جن کی تعریف نور الانوار کے شروع شروع کے اندر موجود ہے، یہ سب فرقے وجود کے اندر آئے دور تابعین کے اندر، وہ بھی اختلافاً شدیداً و کثیراً کے مصداق ہے. نمبر تین، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد مکۃ المکرمہ کا گھیراؤ، اور حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ، اور مدینہ منورہ میں واقعہ حرہ، یہ بھی اختلافاً شدیداً و کثیراً کا مصداق ہے. دیکھو، حضرت معاویہ تک یہ فتنے نہیں ہوئے، ان کی انتقال ہو گیا، حضرت حسن بھی شہید ہو گئے، پھر مکہ کا محاصرے کا واقعہ پیش آیا، اور حضرت عبداللہ ابن زبیر کو شہید کیا گیا، کعبہ میں آگ لگائی گئی، منجنیق جبل ابو قبیس پر لگائی گئی، اور وہاں سے آگ کے گولے کعبہ پر برسائے گئے، غلاف کعبہ کو جلایا گیا. یہ سب فتنے اختلافاً کثیراً و شدیداً کے مصداق ہے. اور مدینہ میں واقعہ پیش آیا، واقعہ حرہ، ایک کربلا کا واقعہ، واقعی اندوہناک واقعہ ہے، لیکن اس سے کئی گنا بڑا واقعہ واقعہ حرہ ہے، کہ جس میں صحابہ کی ایک بہت بڑی جماعت شہید ہوئی، اور کئی دنوں تک مسجد نبوی میں با جماعت نماز نہیں ہوئی، تو وہ بھی اختلافاً شدیداً و کثیراً کا مصداق ہے. اس روایت سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سنت کہلاتا ہے، اسی طرح خلفۂ راشدین کا طریقہ بھی سنت کہلائے گا. اسی لیے جو لوگ تراویح کو بدعت کہتے، وہ ذرا جھانک لے ہوئے، ہمارا اصرار ہے ہی نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے 30 دن پوری رمضان قرآن کی تراویح پڑھی، بالکل اصرار نہیں ہمارا. ہم تو کہتے کہ حضرت عمر ہی سے اس ترتیب سے تراویح جاری ہوئی ہے، راہ حضرت عمر کا اس کو جاری کرنا، وسنت الخلفائے راشدین المہدیین، ان کے جاری کردہ عمل کو خود حضور نے مسنون عمل قرار دے دیا، بات ختم ہو گئی. تو جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ امت کے لیے سنت ہے، اس طرح خلفائے راشدین کا طریقہ بھی امت کے لیے سنت ہے. اسی سے ایک دوسری اہم بات یہ مستنبط ہوتی ہے کہ خلفائے راشدین کا طریقہ کوئی الگ طریقہ نہیں ہے، بلکہ عین نبوت والا طریقہ ہے، عین نبوت والا طریقہ. خلفائے راشدین کے طریقے کو الگ الگ مت سمجھو، ان کا طریقہ عین نبوی طریقہ ہے. تیسری بات یہ معلوم ہوئی، خلفائے راشدین اجرائے احکام کے لیے، احکام مخصوصہ کے اجرا کے لیے ان کو اجازت دی گئی تھی. اس حدیث نے بتلایا کہ احکام مخصوصہ کو دنیا میں جاری کرنے کے لیے خود شریعت نے ان کو اجازت دی تھی کہ دنیا کے اندر وہ خاص احکام کو جاری کرے, نافذ کرے. گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے, شریعت کی طرف سے ان کو ایک خصوصی درجہ دیا گیا اجرائے شریعت کا, یعنی شریعت کے احکام مخصوصہ کے اجرا کا, اور وہ درجہ ائمہ مجتہدین کو حاصل نہیں ہے. جو درجہ حضرات خلفائے راشدین کو حاصل ہے. چوتھی بات یہ معلوم ہوئی کہ خلفائے راشدین کا طریقہ بدعت نہیں کہلائے گا. اس لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ سنت کو مقرر بیان فرمایا. دیکھو, فعلیکم بسنتی, ایک وسنت الخلفائے راشدین, یہ لفظ سنت کی تکرار کیا بتلا رہی ہے کہ خلفائے راشدین کا طریقہ بدعت نہیں کہلائے گا, یہ بھی حضور کی سنت کی طرح سنت کہلائے گا. تو دیکھو حضور نے کتنی اہمیت فرمائی کہ اول لفظ سنت کے ذیل میں نہیں, الگ سے بھی ان کے لیے لفظ سنت کو واضح کر کے ارشاد فرمایا. کلام نبوت میں بلاغت ہوتی ہے, بیجا تکرار تھوڑی ہوتی ہے. تو مقرر لانا ان حضرات کی سنت کی اہمیت کو بتلانے کے لیے ہیں. جی. اس لیے فعین کل بدعت دلالہ کا ترجمہ کیا کرنے کا, ہر بدعت مستقل گمراہی ہے, ہر بدعت مستقلن گمراہی ہے. کب بھی کسی بدعت کے اندر آپ کو ہدایت نہیں مل سکتی, وہ مستقل گمراہی ہے. چلو, سلمی حضرت ارباز ابن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا. وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وعظ فرمایا جس کی وجہ سے آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے, لوگوں کے دل دھڑکنے لگے. ہم نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول, یہ نصیحت تو رخصت کرنے والے کی طرح کی باتیں اس میں ہم کو معلوم ہوتی ہے, سو آپ ہم کو کیا وصیت کرتے ہو؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, قد ترکتکم علی البیضاء, میں نے تم کو چھوڑا ہے ایک سفید چمکدار منور دین پر. بیضاء کا معنی سفید, چمکدار, روشن, منور دین اسلام پر میں نے تم کو چھوڑا ہے. لیلہا کنہارہا, اس کی رات بھی اس کے دن کی طرح ہے, یعنی اس میں اندھیرا نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے, ظلمت اور تاریکی نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے, یعنی دین بالکل واضح, اس کی ہر بات بالکل واضح. گویا قرآن شمس الضحا ہے تو حدیث بدر الدجا ہے, اور دونوں کے دونوں تمہاری ہدایت کے لیے ایک دم روشن, واضح, چمکدار چیزیں میں تم کو چھوڑ کر کے جا رہا ہوں. اب اتنی واضح اور روشن, چمکیلی, نورانی چیزیں چھوڑ کے جاوے, پھر بھی کوئی آدمی گمراہ ہوئے, روگردانی کرے وہ کون ہوگا, کون شکی ہوگا. لا یزیگ عنہا بعدی الا ہالکن, ایسی روشن چیز سے ٹیڑھا روگردانی وہی کرے گا میرے بعد جس کی قسمت میں بربادی لکھی ہو. ہالک ہلاک ہونے والا, برباد ہونے والا, یعنی جس کی قسمت ہی میں بربادی اور ہلاکت لکھی ہوگی وہ اتنی روشن شریعت سے روگردانی کرے گا. باقی کوئی آدمی اتنی روشن شریعت سے کبھی روگردانی کرے گا نہیں. تو گویا معلوم ہوا کہ دین اسلام سے, قرآن اور حدیث سے روگردانی کرنے والا وہ قسمت کا برباد اور گمراہ ہے, اور اس کی گمراہی دینی بھی ہے اور دنیاوی بھی ہے, دونوں طرح کی گمراہی کے اندر وہ آدمی مبتلا ہے. من یعش منکم, جو تم میں سے زندہ رہے گا, یہ حضور نے پیشین گوئی فرمائی, جو تم میں سے زندہ رہے گا وہ بہت زیادہ اختلافات کو دیکھے گا. اب اختلافات کے زمانے کے اندر سلامتی کا راستہ کیا, فَعَلَيْكُمْ بِمَا عَرَفْتُمْ مِنْ سُنَّتِ, تو تم لازم پکڑ لینا جو تم نے میری سنتوں کو پہچان لیا, میری سنت کی جو معرفت پہچان تم کو حاصل ہو گئی اس پر مضبوطی سے عمل کرنا, اور خلفائے راشدین مہدیین کی سنت پر مضبوطی سے عمل کرنا, اور اس کو دہاڑوں کے دانت سے مضبوطی سے پکڑ لینا, اور امیر کی اطاعت کرنا اگرچہ کالا غلام ہی کیوں نہ ہو. فَإِنَّمَا الْمُؤْمِنُ كَجَمَلِ الْأَنِيفِ, اس میں ایمان والے کو حضور نے ایک خاص قسم کے اونٹ سے تشبیہ دی. ایمان والے کو تشبیہ دی ایک خاص قسم کے اونٹ سے. جمل انیف کس کو کہتے ہیں وہ سمجھو. جمل انیف جس کی ناک کے اندر درد ہوتا ہو, جس اونٹ کی ناک میں, اور اس کی ناک کے اندر نکیل پڑی ہوئی ہو, تو جس اونٹ کو ناک میں درد ہے اس کی ناک کے اندر نکیل پڑی ہوئی ہے, تو اس اونٹ کا حال یہ ہو جاتا ہے کہ اس کا مالک جدھر اس کو لے جائے گا ادھر وہ بیچارہ جائے گا. کیوں جائے گا؟ اس لیے کہ اگر اونٹ سرکشی کرنے گیا تو وہ نکیل زور سے کھینچے گا, تو ایسے بھی اس کی ناک میں پہلے سے درد ہے, تو نکیل کھینچنے سے درد اونٹ کا بڑھ جائے گا. یعنی بعض مرتبہ وہ نکیل کی وجہ سے ناک پک جاتی ہے, ناک سوج جاتی ہے, ناک میں زخم پڑ جاتے ہیں, ناک درد کرنے لگ جاتی ہے. تو ایسے ہی وہ اونٹ کی بیچارے کی ناک پکی ہوئی ہے, زخمی ہے, درد ہو رہا ہے, اور اب اگر یہ اونٹ مالک کی اطاعت نہ کرے تو وہ زور سے نکیل کھینچے گا تو اس کے درد میں اضافہ ہوگا, تکلیف میں اضافہ ہوگا. اسی لیے اونٹ کو بیچارے کو خیریت قائم ہے, چپ چاپ مالک جہاں لے جائے وہاں چلے, اسی میں خیریت, تاکہ زیادہ درد اور تکلیف نہ ہونے پاوے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان والے کا حال اس اونٹ کی طرح ہے جس کو ناک میں درد ہو اور نکیل بھی پڑی ہوئی ہو, کہ اس کا قائد جہاں بھی لے جاوے جس طرف بھی لے جاوے تو وہ بیچارہ موتی ہو کر کے چلنے لگے. یہ مومن کا حال ہے. یعنی مومن اللہ رسول اور خلفائے راشدین کے سنت کے بارے میں ایسا ہی ہے جس طرح وہ ناک میں درد والے نکیل والے اونٹ کو قائد لے کے چلتا ہے. لہذا جدھر اللہ کا حکم, جدھر نبی کا حکم, جدھر خلفائے راشدین کی سنت, ادھر چپ چاپ موتی بن کے چلتے جو رہنے کا گانڈے بن کر کے, وہاں عقل کے گھوڑے دوڑانے کے نہیں, اور چپ چاپ اس کی اطاعت کرنے میں تمہاری خیر اور بھلائی ہے. بعض شرح حدیث نے یہاں پر مطلب نکالا ہے ترک تکبر. ناک میں نکیل والا اونٹ کا مطلب ترک تکبر, یعنی شریعت کے حکم کے سامنے تکبر مت کرو, توازو اختیار کرو. جیسے کہ جمل انیف بیچارہ تکبر نہیں کرتا, متوازے بن کر کے رہتا ہے, اس طرح تم ایمان والے کے ایمان کا تقاضا یہ کہ حکم شرعی کے سامنے تکبر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ حکم شرعی کے سامنے متوازیانہ انداز، ترک تکبر، اطاعت، اس کی طرح زندگی گزارو. جی.
وبه قال حدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا عبد الملك بن الصباح بن اسماعيل قال حدثنا ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد الرحمن بن عمرو عن الإرباض بن سارية رضي الله عنه وعنهم قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح ثم أقبل علينا بوجهه فوعظنا موعظة بليغة فذكر نحوه.
بس مضمون وہی ہے، اس میں فرق کیا ہے کہ حضرت ارباد ابن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وقت بھی بتلا دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو فجر کی نماز پڑھائی، پھر اپنے چہرے انور کے ذریعے ہماری طرف متوجہ ہوئے اور پر تاثیر بیان فرمایا. گویا انذار اور تخفیف میں انتہا کو پہنچا ہوا واعظ بیان فرمایا. شرح نے اس روایت سے چند مسائل مستنبط کیے. پہلا مسئلہ، نماز کے بعد مقتدیوں کی طرف منہ کرنا، یہ اس حدیث سے ثابت ہوا. چونکہ حضور نے کیا فرمایا، یہ راوی کیا کہتے ہیں، سکم اقبل علینا بوجہہ، کہ فجر کی نماز پڑھا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرے انور ہماری طرف متوجہ فرمایا. تو فجر اور عصر کی نماز کے بعد امام اپنے مصلیوں کی طرف رک کر کے بیٹھے. دوسری بات، مصلیوں کو واس کرنا چاہیے اور اس کا بہترین وقت فرض نماز کے بعد ہے. بہترین وقت کہ بھائی فرض نماز میں مجمع آیا ہوا تھا، آپ نے مجمع کی حاضری سے فائدہ اٹھا لیا اور واس کر دیا. جیسے کہ حضور نے فجر کی نماز پڑھانے کے بعد فوعظنا موعظۃ بلیغۃ، فجر کے بعد حضور نے واعظ فرمایا. تو اس سے معلوم ہوا کہ فرض نماز کے بعد امام اپنے مقتدیوں کو کچھ شریعت کی بات کی واعظ اور نصیحت کر دے. تیسری بات، مختصر خطاب اس وقت مناسب ہے، اسی لیے کہ لوگ فرض پڑھنے آئے ہیں، آگے ان کی ضروریات لگی ہوئی ہے، مختصر نصیحت سے ان کو نواز کر کے روانہ کر دے رہے، اس میں خیر اور بھلائی ہے. بہرحال مسلمانوں کا بہترین میڈیا سینٹر مسجد اور محراب ہے، اس سے بڑا مضبوط کوئی میڈیا ہو سکتا نہیں ہے. کاش کے مسلمان اور ائمہ اس کی قدر کرے کہ نماز میں آنے والے مجمع کو کچھ باتیں سنا دی، کچھ باتیں پہنچا دی، تو وہ بات بہت جلدی لوگوں تک پہنچتی ہے. ہر مسجد کے ائمہ اگر اس کا التزام کر لے تو دنیا بھر کے میڈیا ان کے سامنے فیل ہے، ناکام ہے. میڈیا ایک غلط بات چلاوے، مسجد کے ائمہ ہر نماز کے بعد اس کی تردید چالو کر دے تو فوراً پوری دنیا میں کتنا تیزی سے پیغام پہنچ جائے گا، سنت پر بھی عمل ہو جائے گا اور امت کو ضرور رہبری ہو جائے گی. جی. اس باب کا عنوان ہے بدعت سے اپنے آپ کو بچاؤ بھائی، اسی لیے کہ بدعت زندگی میں آئے گی، سنت نکلے گی، یہ لازمی نتیجہ ہے. بدعت سے بچاؤ اپنے آپ کو. اور دوسرا، جدل، بیجا لڑائی جھگڑے، بیجا فضول بحث مباحثے، ایسی چیزوں سے بھی تم اپنے آپ کو بچاؤ. اب یہاں پہلے بھی باتیں بدعت کے متعلق گزری ہے پیچھے، یہاں بھی کچھ ضروری باتیں سمجھ لو. ہر وہ بات جو دین میں اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے ایجاد کی جاوے، اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے دین میں جو بات ایجاد کی جاوے اور اس بات کے صحیح ہونے پر کوئی نص نہ ہوئے، اس کو کہتے ہیں بدعت. تقرب الہی کے نیت سے ثواب حاصل کرنے کے لیے کوئی نئی بات ایجاد کی جاوے اور اس کے صحیح ہونے پر کوئی نص موجود نہ ہو، تو اس کا نام رکھا جاتا ہے بدعت. دوسری بات یہ ہے کہ زمانے کے تقاضے کے مطابق حالات کے اعتبار سے دین میں اصل نصوص کو سامنے رکھ کر کے کچھ نئی نئی باتیں امت میں سامنے آئی وہ بدعت نہیں کہلائے گی. دین میں اصل نصوص کو ملحوظ رکھ کر کے زمانے کے انقلابات اور تغیرات کے پیش نظر کچھ نئی نئی باتیں امت کے اندر سامنے آئی اس کو بدعت نہیں کہا جائے گا. جیسے سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں, بہرحال خلفائے راشدین کی بات تو اصل سنت میں شامل ہے لیکن بعد کے زمانے کے اندر امت کے اندر اور بھی اصل نصوص کو سامنے رکھ کر کے نئی نئی باتیں سامنے آئی وہ باتیں بدعت نہیں کہلائے گی, چونکہ اس میں اصل نصوص کا لحاظ ہے. اصل نصوص کو سامنے رکھ کر کے وہ باتیں امت کے لیے پیش کی گئی ہے. بعض حضرات نے بدعت کی تعریف کیا بیان کی, ہر وہ چیز جس پر عمل کیا جاوے لیکن اس عمل کا کوئی نمونہ شریعت کے اندر موجود نہ ہوئے, جو عمل کیا جاوے اور اس کا کوئی نمونہ ایگزامپل سیمپل شریعت کے اندر نصوص کے اندر موجود نہ ہوئے اس کو بھی بدعت کہا جاتا ہے. اب بعد میں زمانے کے حالات کے اعتبار سے اصل نصوص کو ملحوظ رکھ کر کے جو نئی نئی چیزیں امت کے سامنے آئی وہ پانچ قسموں پر ہے. نمبر ایک, واجب کے درجے کی نئی چیزیں, جیسے کہ بھائی نحو صرف وغیرہ امت کے سامنے آئے اور یہ واجب تھا, اس لیے کہ جب دین عجم میں پہنچا تو عجمی لوگ حدیث اور قرآن کو کیسے سمجھیں گے, ان کے لیے یہ سب چیزوں کو سامنے لانا بہت ضروری تھا. اسی طریقے سے قرآن اور حدیث کے مشکل الفاظ, جس کو کہا جاتا ہے لغات کا ایجاد کرنا, تو یہ بھی بہت ضروری تھا ورنہ عجمی لوگ کیسے قرآن اور حدیث کو سمجھ پاتے. اصول حدیث, اصول فقہ, اصول تفسیر کو وضع کرنا, یہ سب واجب کے درجے کی چیزیں ہیں جو اصل نصوص کی خدمت کے لیے وضع کی امت میں سامنے لائی گئی. نمبر دو, حرام کے درجے کی چیزیں, جیسے کہ بدعتی فرقے جتنے بھی وجود کے اندر آئے. نمبر تین, مستحب کے درجے کی چیزیں, جیسے کہ مدارس کا بننا. نمبر چار, مکروہ کے درجے کی چیزیں. بھائی سادی سیدھی مسجد سے بھی کام چل سکتا تھا لیکن شاندار ڈیولپ مسجدیں شروع ہو گئی, چندے کے پیسے سے تزئین کو پسند نہیں کیا گیا. کوئی آدمی اپنے ذاتی مال سے مسجد کو شاندار بناوے کوئی حرج نہیں. پانچویں چیز, بہت سے مباح امور, جیسے کہ ٹھیک ٹھاک کپڑے پہنو, ٹھیک ٹھاک اچھا کھاؤ, ٹھیک ٹھاک اچھی سواری کو اپناؤ. جیسے جیسا زمانے کے اندر ترقی ہوئی, انقلاب ہوا, تغیر ہوا, اس طریقے سے اس کو اپناؤ. یہ سب چیزیں اصل نصوص سے ٹکرانے والی نہیں ہیں اور امت کے لیے سامنے لائی گئی. تو یہ اس میں سے بہت ساری چیزیں واجب کے درجے کی تھی, بعض حرام دی, بعض جو ہے مباح تھی بعض مستحب تھی، لیکن یہ سب چیزیں امت میں آئی، پہلے اس کی روایت گزر چکی ہے. جی
كأنه منذر جيش يقول صبحكم مساكم ويقول بعثت انا والساعة كهاتين ويقرن بين اصبعيه السبابة والوسطى ثم يقول اما بعد فان خير الامور كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكان يقول من ترك مالا فلأهله ومن ترك دينا او ضياعا فعلي والي.
حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب خطاب فرماتے تھے تو آپ کی آنکھ مبارک لال ہو جاتی تھی، دونوں آنکھیں لال. سوال یہ کہ آپ کی آنکھ مبارک کیوں لال ہو گئی؟ پہلی حکمت سمجھو، سامعین کے قلوب سے غفلت کو دور کرنے کے واسطے. مخاطب بھی دیکھتے نا کہ آج تو حضرت کی آنکھ لال ہے بھائی، سہم سہم کے رہنا، واتاورن گرم لگ رہا ہے. تو سامعین کی غفلت کو دور کرنے کے واسطے آنکھ لال. نمبر دو، سامنے والوں کے دلوں کے اندر بات اچھی طرح اتر جائے، بات اچھی طرح جم جائے. آدمی سادی سیدھی کوئی بات کہتا ہے لوگ جلدی قبول نہیں کرتے، لیکن ذرا آنکھ لال کر کے کہو نہیں، سب اس کو دھیان سے متوجہ ہو کے سنیں گے اور بات کو دل میں اتار لیں گے. نمبر تین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر خطاب کرتے وقت پر جلال الہی کے اثرات نمایاں ہوتے تھے. اللہ کا جو جلال ہے، جلال الہی کے آثار خطاب کے وقت پر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ظاہر ہوتے تھے، اسی لیے آپ کی آنکھ مبارک لال ہو گئی. نمبر چار، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دھیان، توجہ، فکر اسی مضمون کی طرف جو آپ بیان فرما رہے ہیں. اب آپ بیان فرما رہے ہیں قیامت کی بات، موت کی بات، آخرت کی بات، اسی کی طرف آپ کا دھیان ہے، آپ کی فکر ہے، تو ظاہر بات ہے کہ قیامت کی، موت کی، آخرت کی بات کی طرف جب حضور کا دھیان ہوگا تو اس کی وجہ سے مضمون کا اثر آنکھ مبارک کے اوپر ظاہر ہو رہا ہے، اور حضور کی آنکھ مبارک بالکل لال ہو جاتی تھی. وَعَلَى صَوْتُهُ، اور حضور کی آواز مبارک بھی بلند ہو گئی. وَاشْتَدَّ غَضَبُهُ، غصہ بھی حضور کا بڑھ گیا. بیان کرتے وقت پر غصہ مبارک بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑھ گیا. ان الفاظ سے شراح نے ایک بڑا اہم مسئلہ مستنبط کیا ہے کہ موضوع کی مناسبت سے خطیب جذباتی رنگ اختیار کر سکتا ہے، جیسا موضوع اس کی مناسبت سے خطیب، مقرر، وائز جذباتی رنگ اختیار کر سکتا ہے. یہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. اب موت کی بات بیان ہو رہی ہے، قیامت کی بات بیان ہو رہی ہے، تو جلال ہو، آنکھ میں غصہ ہو، عذاب کی باتیں ہو، بہت مناسب ہے. اب تم نکاح کی بات بیان کرتے کرتے لال ہو جاؤ تو لوگ کیا کہیں گے، مولوی صاحب کو کچھ عقل وقل ہے کہ نہیں؟ تو موضوع کی مناسبت سے مقرر اور وائز جذباتی رنگ اختیار کر سکتا ہے. اور اس میں تقریر کا اصول بھی بیان ہو گیا کہ تقریر کرنے والا کبھی اپنی آواز کو بلند کرے، ضرورت کے مطابق آواز کو بلند کرے. معلوم ہوا کہ آواز کی بلندی سامعین کی مقدار سے تعلق نہیں رکھتی. یعنی بہت سی مرتبہ سامعین کی مقدار سے اس کا تعلق ہے کہ بھئی جتنا بڑا مجمع اتنی بڑی آپ کی آواز ہو. اور بعض مرتبہ نفس مضمون کی مناسبت سے بھی آواز ہوتی ہے کہ بھئی مضمون کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کی آواز بلند ہوئے. یہ ہے والا صوتہ واشتد غضبہ, اور حضور کا غصہ مبارک بڑھ گیا. یعنی پورے غصے سے حضور مضمون بیان فرما رہے تھے تاکہ لوگوں میں جو غفلت تھی, دنیا کا غلبہ تھا, وہ سب دور ہو جائے, فکر آخرت, انابت اللہ, اللہ کی طرف دھیان بڑھ جائے. جاؤ جا سکتے ہو آپ.